آشیہ۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب الشریعت کے ماں سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ ہاں بدقسمت منکر جو ان مقربان الہی کا انکار کرتا ہے وہ اپنے انکار کی شامت سے دن بدن سخت دل ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ نور ایمان اس کے اندر سے مفقود ہو جاتا ہے، اور یہی احادیث نبویہ سے مستنبط ہوتا ہے کہ انکار اولیاء اور ان سے دشمنی رکھنا اول انسان کو غفلت اور دنیا پرستی میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اعمال حسنہ اور افعال صدق اور اخلاص کی ان سے توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر آخر سلب ایمان کا موجب ہو کر دینداری کی اصل حقیقت اور مغز سے ان کو بے نصیب اور بے بہرا کر دیتا ہے۔ اور یہی معنی ہے اس حدیث کے کہ من عادا ولیاً لی فقد آذنتہ للحرب، یعنی جو میرے ولی کا دشمن بنتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بس اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ اگرچہ اوائل عداوت میں خداوند کریم اور رحیم کے آگے ایسے لوگوں کی طرف سے کسی قدر عدم معرفت کا عذر ہو سکتا ہے، لیکن جب اس ولی اللہ کی تائید میں چاروں طرف سے نشان ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نور قلب اس کو شناخت کر لیتا ہے تو اس کی قبولیت کی شہادت آسمان اور زمین دونوں کی طرف سے بآواز بلند کانوں کو سنائی دیتی ہے۔ تو نعوذ باللہ اس حالت میں جو شخص عداوت اور عناد سے باز نہیں آتا اور طریق تقویٰ کو بکلی الوداع کہہ کر دل کو سخت کر لیتا ہے اور عناد اور دشمنی سے ہر وقت درپے ایزا رہتا ہے، تو اس حالت میں وہ حدیث مذکورہ بالا کے ماتحت آ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، وہ انسان کو جلد نہیں پکڑتا، لیکن جب انسان نا انصافی اور ظلم کرتا کرتا حد سے گزر جاتا اور بہرحال اس عمارت کو گرانا چاہتا ہے اور اس باغ کو جلانا چاہتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، تو اس صورت میں قدیم سے اور جب سے کہ سلسلہ نبوت کی بنیاد پڑی ہے عادت اللہ یہی ہے کہ وہ ایسے مفسد کا دشمن ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے دولت ایمان اس سے چھین لیتا ہے، تب بلم کی طرح صرف لفاظی اور زبانی کیل و قال اس کے پاس رہ جاتی ہے، اور جو نیک بندوں کی خدا تعالیٰ کی طرف نسبت، انس اور شوق اور ذوق اور محبت اور تبدل اور تقویٰ کی ہوتی ہے وہ اس سے کھوئی جاتی ہے، اور وہ خود محسوس کرتا ہے کہ ایام موجودہ سے 10 سال پہلے جو کچھ اس کو رقت اور انشرا اور بست اور خدا کی طرف جھکنے اور دنیا اور اہل دنیا سے بیزاری کی حالت دل میں موجود تھی، اور جس طرح سچے زہد کی چمک کبھی کبھی اس کو آگاہ کرتی تھی کہ وہ خدا کے عباد صالحین میں سے ہو سکتا ہے، اب وہ چمک بکولی اس کے اندر سے جاتی رہی ہے اور دنیا طلبی کی ایک آگ اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے، اور انکار اہل اللہ کی شامت سے اس کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ جس زمانے میں اس کے خیال نیک اور پاک اور زائدانہ تھے اب اس زمانے کی نسبت اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ غرض اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ کو کیا ہو گیا، اور دنیا طلبی میں گرا جاتا اور دنیا کا جاہ ڈھونڈتا ہے حالانکہ موت کے قریب ہوتا ہے۔ غرض اسی طرح ایمان کا نور اس کے دل سے چھین لیتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی عداوت سے دوسرا سبب سلب ایمان کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس ولی اللہ کی ہر حالت میں مخالفت کرتا رہتا ہے، جو سر چشمہ نبوت سے پانی پیتا ہے جس کو سچائی پر قائم کیا جاتا ہے، تو چونکہ اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ خانخواہ ہر ایک ایسی سچائی کو رد کرتا ہے جو اس ولی کے منہ سے نکلتی ہے، اور جس قدر اس کی تائید میں نشان ظاہر ہوتے ہیں یہ خیال کر لیتا ہے کہ ایسا ہونا جھوٹوں سے ممکن ہے، اس لیے رفتہ رفتہ سلسلہ نبوت بھی اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ لہذا انجام کار اس مخالفت کے پردے میں اس کی ایمانی عمارت کی اینٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کسی دن کسی ایسے عظیم شان مسئلے کی مخالفت یا نشان کا انکار کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی سابق نیک عمل ہو جو حضرت احدیت میں محفوظ ہو تو ممکن ہے کہ آخر کار عنایت ازلی اس کو تھام لے اور وہ رات کو یا دن کو یک دفعہ اپنی حالت کا مطالعہ کرے، یا بعض ایسے امور اس کی آنکھ روشن کرنے کے لیے پیدا ہو جائیں جن سے یک دفعہ وہ خواب غفلت سے جاگ اٹھے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
آشیا ختم۔
ہاں زال اور جادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا، اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں میں ایسے سب لوگوں کو زال اور جادہ صدق و ثواب سے دور سمجھتا ہوں جو ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں۔ میں بلا شبہ ایسے ہر ایک آدمی کو ضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستی سے منحرف ہے، लेकिन मैं किसी कलमा गो का नाम काफिर नहीं रखता जब तक वो मेरी तकफीर और तकजीब करके अपने तई खुद काफिर ना बना लेवे। तो इस मामले में हमेशा से सबकत मेरे मुखालिफों की तरफ से है कि उन्होंने मुझको काफिर कहा, मेरे लिए फतवा तैयार किया, मैंने सबकत करके उनके लिए कोई फतवा तैयार नहीं किया, और इस बात का वो खुद इकरार कर सकते हैं कि अगर मैं अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमान हूँ तो मुझको काफिर बनाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा उन पर यही है कि वो खुद काफिर हैं, तो मैं उनको काफिर नहीं कहता बल्कि वो मुझको काफिर कहकर खुद फतवा नबी के नीचे आते हैं। सो अगर मिस्टर डोई साहिब के रूबरू मैंने इस बात का इकरार किया है कि मैं उनको काफिर नहीं कहूँगा, तो वाकई मेरा यही मज़हब है कि मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं जानता। हाँ, ये अकीदा रखता हूँ कि जो शख्स मुसलमान होकर एक सच्चे वलीउल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं उनसे नेक अमलों की तौफीक छीन ली जाती है और दिन ब दिन उनके दिल का नूर कम होता जाता है, यहाँ तक कि एक दिन चिराग सेहरी की तरह गुल हो जाता है। तो ये मेरा अकीदा अपनी तरफ से नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। गरज जिस शख्स ने नाहक जोश में आकर मुझको काफिर करार दिया और मेरे लिए फतवा तैयार किया कि ये शख्स काफिर दज्जाल कज़्ज़ाब है, उसने खुदा ताला के हुक्म से तो कुछ खौफ ना किया कि वह अहले किबला और कलिमा गो को क्यों काफिर बनाता है, और हजारहा बंदगान खुदा को जो किताबुल्लाह के ताबे और शियार इस्लाम जाहिर करते हैं क्यों दायरा इस्लाम से खारिज करता है। लेकिन मजिस्ट्रेट जिला की एक धमकी से हमेशा के लिए ये कबूल कर लिया कि मैं आइंदा इनको काफिर और दज्जाल और कज़्ज़ाब नहीं कहूँगा, और आप ही फतवा तैयार किया और आप ही हुकाम के खौफ से मंसूख कर दिया, और साथ ही जाफर जिटल्ली वगैरह की कलमे टूट गईं और बाई हमार रुसवाई। फिर मोहम्मद हुसैन ने अपने दोस्तों के पास ये जाहिर किया कि फैसला मेरी मंशा के मुआफिक हुआ है, लेकिन सोच कर देखो कि क्या मोहम्मद हुसैन का यही मंशा था कि आइंदा मुझे काफिर ना कहे और तकजीब ना करे और इन बातों से तौबा करके अपना मुंह बंद कर ले, और क्या जाफर जिटल्ली ये चाहता था कि अपनी गंदी तहरीरों से बाज आ जाए। बस अगर ये वही बात नहीं जो इश्तिहार 21 नवंबर 1898 ईस्वी की पेशगोई पूरी हो गई और खुदा ने मेरे जलील करने वाले को जलील किया है तो और क्या है। जिस शख्स ने अपने रिसालों में यह अहद चाया किया था कि मैं इस शख्स को मरते दम तक काफिर और दज्जाल कहता रहूंगा जब तक वो मेरा मजहब कबूल ना करे, तो इसमें उसकी क्या इज्जत रही जो इस अहद को उसने तोड़ दिया। और वो जाफर जिटल्ली जो गंदी गालियों से किसी तरह बाज नहीं आता था, अगर जिल्लत की मौत उस पर वारिद नहीं हुई तो आप क्यों नहीं गालियां निकालता, और अबुल हसन तिब्बती कहाँ है, उसकी जुबान क्यों बंद हो गई, क्या उसके गंदे इरादों पर कोई इनकलाब नहीं आया। बस यही तो वो जिल्लत है जो पेशगोई का मंशा था, इन सब के मुंह में लगाम दी गई, और दर हकीकत इस इल्हाम की तशरी जो 21 नवंबर 1898 ईस्वी को हुआ उस इल्हाम ने दोबारा कर दी जो बतारीख 21 फरवरी 1899 ईस्वी रिसाला हकीकतुल महदी में शाया किया गया। बल्कि अजीब तर बात यह है कि 21 नवंबर 1898 ईस्वी के इश्तहार में जो इल्हाम शाया हुआ था उसमें एक ये फिक्रा था कि
यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैही,
और फिर यही फिक्रा 21 फरवरी 1899 ईस्वी के इल्हाम में भी जो 21 नवंबर 1898 के इल्हाम के लिए बतौर शरा के आया है, जैसा कि रिसाला हकीकतुल महदी के सफा 12 से जाहिर है। बस इन दोनों इल्हामों के मुकाबले से जाहिर होगा कि ये दूसरा इल्हाम जो 21 नवंबर 1898 ईस्वी के इल्हाम से करीबन 3 माह बाद हुआ है, इस पहले इल्हाम की तशरीह करता है और इस बात को खोल कर बयान करता है कि वो जिल्लत जिसका वादा इश्तिहार 21 नवंबर 1898 ईस्वी में था वो किस रंग में पूरी होगी। इसी गरज से ये मुअख्खर उज़्ज़िक्र इल्हाम जो 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ पहले इल्हाम के एक फिक्रे का इयादा करके एक और फिक्रा बतौर तशरीह इसके साथ बयान करता है, यानी पहला इल्हाम जो इश्तिहार 21 नवंबर 1898 ईस्वी में दर्ज है जो मोहम्मद हुसैन और जाफर जिटल्ली और अबुल हसन तिब्बती की जिल्लत की पेशगोई करता है उसमें ये फिक्रा था कि
यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैही,
यानी जालिम अपने हाथ काटेगा, और दूसरे इल्हाम में जो 21 फरवरी 1899 ईस्वी में बजरिया रिसाला हकीकतुल महदी शाया हुआ उसमें यही फिक्रा एक ज्यादा फिक्रे के साथ इस तरह पर लिखा गया है
यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैही व यूसक,
और इस फिक्रे के मानी इसी रिसाले हकीकतुल महदी के सफा 12 की अखीर सतर और सफा 13 की पहली सतर में ये बयान किए गए हैं, जालिम अपने हाथ काटेगा और अपनी शरारतों से रोका जाएगा। अब देखो कि इस तशरीह में साफ बतलाया गया है कि जिल्लत किस किस्म की होगी, यानी ये जिल्लत होगी कि मोहम्मद हुसैन और जाफर जिटल्ली और अबुल हसन तिब्बती اپنی گندی اور بے حیائی کی تحریروں سے روکے جائیں گے، اور جو سلسلہ انہوں نے گالیاں دینے اور بے حیائی کے بے جا حملوں اور ہماری پرائیویٹ زندگی اور خاندانی تعلقات کی نسبت نہایت درجے کی کمینہ پن کی شرارت اور بد زبانی اور افتراء اور جھوٹ سے شائع کیا تھا، وہ جبرن بند کیا جائے گا۔ اب سوچو گے کیا وہ سلسلہ بند کیا گیا یا نہیں، اور کیا وہ شیطانی کاروائیاں جو ناپاک زندگی کا خاصہ ہوتی ہیں، جن کی بے جا غلوب سے پاک دامن بیویوں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گندہ زبانی کے حملے کرنے کی نوبت پہنچ گئی تھی، کیا یہ پلید اور بے حیائی کے طریق جو محمد حسین اور اس کے دوست جعفر زٹلی نے اختیار کیے تھے حاکم مجاز کے حکم سے روکے گئے یا نہیں، اور کیا یہ گندہ زبانی کی عادت جس کو کسی طرح یہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے چھڑائی گئی یا نہیں؟ بس ایک عقل مند انسان کے لیے یہ ذلت کچھ تھوڑی نہیں، یہ اس کی خلاف تہذیب اور بے حیائی اور سفلے پن کی عادات کے کاغذات عدالت میں پیش کیے جائیں اور پڑھے جائیں اور عام اجلاس میں سب پر یہ بات کھلے اور ہزارہ لوگوں میں شہرت پاوے کہ مولوی کہلا کر ان لوگوں کی یہ تہذیب اور یہ شائستگی ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کیا اس حد تک کسی شخص کی گندی کاروائیاں، گندے عادات، گندے اخلاق حکام اور پبلک پر ظاہر ہونا، کیا یہ عزت ہے یا بے عزتی؟ اور کیا ایسے نفرتی اور ناپاک شیوے پر عدالت کی طرف سے مواخذہ ہونا
یہ کچھ سرفرازی کا موجب ہے یا شان مولویت کو اس سے ذلت کا دھبا لگتا ہے؟ اگر ہمارے معترضوں میں حقائق شناسی کانشس کچھ باقی رہتا تو ایسا سری باطل اعتراض ہرگز پیش نہ کرتے کہ 21 نومبر 1898 کے اشتہار کی ذلت کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی،
کیونکہ یہ پیش گوئی تو ایسے زور شور سے پوری ہو گئی کہ عدالت کے کمرے میں ہی لوگ بول اٹھے کہ آج خدا کا فرمودہ پورا ہو گیا۔ سدھا لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب محمد حسین کو یہ فہمائش کی گئی کہ آئندہ ایسی گندی تحریریں شائع نہ کرے اور کافر اور دجال اور کاذب بھی نہ کہے، تو مسٹر براؤن صاحب جو ہمارا وکیل بھی بے اختیار بول اٹھا کہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ موجودہ کاغذات کے روح سے جو عدالت کے سامنے تھے، عدالت نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ محمد حسین نے ماں جعفر زٹلی کے یہ زیادتی کی ہے کہ مجھے نہایت گندی گالیاں دی ہیں اور میرے پرائیویٹ تعلقات میں سفلا پن سے گندہ دیانی ظاہر کی ہے، یہاں تک کہ تصویریں چھاپی ہیں، لیکن عدالت نے احتیاطاً آئندہ کی روک کے لیے اس نوٹس میں فریقین کو شامل کر لیا تا اس طریق سے بکلی سدے باب کرے۔ مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب زندہ موجود ہیں جن کے سامنے یہ کاغذات پیش ہوئے تھے، اور اب تک وہ مثل موجود ہے جس میں وہ تمام کاغذات نتھی کیے گئے۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ عدالت میں محمد حسین کی طرف سے بھی کوئی ایسے کاغذات پیش ہوئے جن میں میں نے بھی سفلے پن کی راہ سے گندی تحریریں شائع کی ہوں؟ عدالت نے اپنے نوٹس میں قبول کر لیا ہے کہ ان گندی تحریروں کے مقابل پر جو سراسر حیا اور تہذیب کی مخالف تھیں، میری طرف سے صرف یہ کاروائی ہوئی کہ میں نے جناب الہی میں اپیل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریف کے لیے یہ حالت موت سے بدتر ہے کہ اس کا یہ رویہ عدالت پر کھل جائے کہ وہ ایسی گندہ زبانی کی عادت رکھتا ہے، بلکہ ایک شریف تو اس خجالت سے جیتا ہی مر جاتا ہے کہ حاکم مجاز عدالت کی کرسی پر اس کو یہ کہے کہ یہ کیا گندہ طریق ہے جو تو نے اختیار کیا، اور ان کاروائیوں کا نتیجہ ذلت ہونا یہ تو ایک ادنا امر ہے۔ خود پولیس کے افسر جنہوں نے مقدمہ اٹھایا تھا ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کاروائی کے دوران میں جبکہ وہ محمد حسین اور جعفر زٹلی کی گندہ زبانی کے کاغذات پیش کر رہے تھے، کیا میری گندہ زبانی کا بھی کوئی کاغذ ان کو ملا جس کو انہوں نے عدالت میں پیش کیا؟ اور چاہو تو محمد حسین کو حلفن پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا جو واقعات عدالت میں تم پر گزرے اور جبکہ عدالت نے تم سے سوالات کیے کہ کیا یہ گندی تحریریں تمہاری تحریریں ہیں اور کیا جعفر زٹلی سے تمہارا کچھ تعلق ہے یا نہیں، تو ان سوالات کے وقت تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ کیا اس وقت تمہارا دل حاکم کے ان سوالات کو اپنی عزت سمجھتا تھا یا ذلت سمجھ کر غرق ہوتا جاتا تھا؟ اگر اتنے واقعات کے جمع ہونے سے جو ہم لکھ چکے ہیں پھر بھی ذلت نہیں ہوئی اور عزت میں کچھ بھی فرق نہیں آیا، تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی عزت بڑی پکی ہے۔ پھر ماہ سوائے اس کے 21 نومبر 1898 کے اشتہار کی میعاد کے اندر کئی اور ایسے امور بھی ظاہر ہوئے ہیں جن سے بلا شبہ مولوی محمد حسین صاحب کی عالمانہ عزت میں اس قدر فرق آیا ہے کہ گویا وہ خاک میں مل گئی ہے۔ اذان جملہ ایک ہی ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے پرچہ، پیسہ اخبار اور اخبار عام میں کمال حق پوشی کی راہ سے یہ شائع کر دیا تھا کہ وہ مقدمہ جو پولیس کی رپورٹ پر مجھ پر اور ان پر دائر کیا گیا تھا، جو 24 فروری 1899 میں فیصلہ ہوا، اس میں گویا یہ عاجز بری نہیں ہوا بلکہ ڈسچارج ہوا، اور بڑے زور شور سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فیصلے میں مسٹر ڈوئی صاحب کی طرف سے ڈسچارج کا لفظ ہے اور ڈسچارج بری کو نہیں کہتے، بلکہ جس پر جرم ثابت نہ ہو سکے اس کا نام ڈسچارج ہے۔ اور اس اعتراض سے محمد حسین کی غرض یہ تھی کہ تا لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، لیکن جیسا کہ ہم اسی کتاب کے صفحہ 81 میں تحریر کر چکے ہیں، یہ اس کی طرف سے محض افتراء تھا، اور دراصل ڈسچارج کا ترجمہ بری ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس نے عقل مندوں کے نزدیک بری کے انکار سے اپنی بڑی پردہ دری کرائی کہ اس بات سے انکار کیا کہ ڈسچارج کا ترجمہ بری نہیں ہے۔ چنانچہ اسی صفحہ مذکورہ یعنی صفحہ 81 میں بتفصیل میں نے لکھ دیا ہے کہ انگریزی زبان میں کسی کو جرم سے بری سمجھنے یا بری کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ڈسچارج، دوسرے ایکوٹ۔ ڈسچارج اس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں حاکم مجوز کی نظر میں جرم کا ابتدا سے ہی کچھ ثبوت نہ ہو اور تحقیقات کے تمام سلسلے میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جو اس کو مجرم ٹھہرا سکے اور فرد قرارداد جرم قائم کرنے کے لائق کر سکے، غرض اس کے دامن عصمت پر کوئی غبار نہ پڑ سکے،
اور بوجہ اس کے کہ جرم کے ارتکاب کا کچھ بھی ثبوت نہیں ملزم کو چھوڑا جائے۔
اور ایکویٹ اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اول جرم ثابت ہو جائے اور فرد قرارداد جرم لگائی جائے اور پھر مجرم اپنی صفائی کا ثبوت دے کر اس الزام سے رہائی پائے۔ غرض ان دونوں لفظوں میں قانونی طور پر فرق یہی ہے کہ ڈسچارج وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں سرے سے جرم ثابت ہی نہ ہو سکے، اور ایکویٹ وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم تو ثابت ہو جائے اور فرد قرارداد بھی لگ جائے مگر آخر میں ملزم کی صفائی ثابت ہو جائے۔ اور عربی میں بریت کا لفظ ایک تھوڑے سے تصرف کے ساتھ ان دونوں مفہوموں پر مشتمل ہے، یعنی جب ایک ملزم ایسی حالت میں چھوڑا جائے کہ اس کے دامن عصمت پر کوئی دھبا جرم کا لگ نہیں سکا اور وہ ابتدا سے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں گیا کہ وہ مجرم ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ وہ داغ سے پاک عدالت کے کمرے میں آیا ویسا ہی داغ سے پاک عدالت کے کمرے سے نکل گیا۔ ایسی قسم کے ملزم کو عربی زبان میں بری کہتے ہیں۔ اور جب ایک ملزم پر مجرم ہونے کا کبھی شبہ گزر گیا اور مجرموں کی طرح اس سے کارروائی کی گئی اور اس تمام ذلت کے بعد اس نے اپنی صفائی کی شہادتوں کے ساتھ اس شبہ کو اپنے سر پر سے دور کر دیا تو ایسے ملزم کا نام عربی زبان میں مبرہ ہے۔ بس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ڈسچارج کا عربی میں ٹھیک ٹھیک ترجمہ بری ہے اور ایکویٹ کا ترجمہ مبرہ ہے۔ عرب کے یہ دو مقولے ہیں کہ انا بری من ذالک و انا مبرہ من ذالک۔ پہلے قول کے یہ معنی ہے کہ میرے پر کوئی تہمت ثابت نہیں کی گئی، اور دوسرے قول کے یہ معنی ہے کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے۔ اور قرآن شریف میں یہ دونوں محاورے موجود ہیں، چنانچہ بری کا لفظ قرآن شریف میں بیان ہی ڈسچارج کے معنوں پر بولا گیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، الجزء نمبر 5 سورۃ نساء۔ یعنی جو شخص کوئی خطا یا کوئی گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگاوے جس پر وہ گناہ ثابت نہیں، تو اس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا۔ اور مبرہ کی مثال قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ اس مقام کی آیت ہے کہ جہاں بے لوس اور بے گناہ ہونا ایک کا ایک وقت تک مشتبہ رہا، پھر خدا نے اس کی طرف سے ڈیفنس پیش کر کے اس کی بریت کی۔ اب آیت گیر میں بھی برین سے بداحت ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کا نام بری رکھا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کیا گیا، اور یہی وہ مفہوم ہے جس کو انگریزی میں ڈسچارج کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مقابرہ کی راہ سے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے وہ شخص مراد ہے جو مجرم ثابت ہونے کے بعد اپنی صفائی کے گواہوں کے ذریعے سے اپنی بریت ظاہر کرے، تو ایسا خیال بدیہی طور پر باطل ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا بری کے لفظ سے یہی منشا ہے تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی کہ اس آیت سے یہ فتویٰ ملے گا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر جس کا گناہ ثابت نہیں کسی گناہ کی تہمت لگانا کوئی جرم نہیں ہوگا، گو وہ مستور الحال شریفوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہی ہو اور صرف یہ قصر ہو کہ ابھی اس نے بے قصور ہونا عدالت میں حاضر ہو کر ثابت نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا سمجھنا صریح باطل ہے، اور اس سے تمام تعلیم قرآن شریف کی زیر و زبر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جو لوگ مثلا ایسی مستور الحال عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں جنہوں نے عدالت میں حاضر ہو کر اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ ہر قسم کی بدکاری سے مدت العمر محفوظ رہے ہیں، وہ کچھ گناہ نہیں کرتے اور ان کو روا ہے کہ مستور الحال عورتوں پر ایسی تہمتیں لگایا کریں، حالانکہ ایسا خیال کرنا اس مندرجہ ذیل آیت کے روح سے صریح حرام اور معصیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدتن، یعنی جو لوگ ایسی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں جن کا زناکار ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستور الحال ہیں، اگر وہ لوگ چار گواہ سے اپنے اس الزام کو ثابت نہ کریں تو ان کو 80 درے مارنے چاہیے۔ اب دیکھو کہ ان عورتوں کا نام خدا نے بری رکھا ہے جن کا زانیہ ہونا ثابت نہیں، بس بری کے لفظ کی یہ تشریح عین ہی ڈسچارج کے مفہوم سے مطابق ہے، کیونکہ اگر بری کا لفظ جو قرآن نے آیت 11 میں بھی بریم میں استعمال کیا ہے صرف ایسی صورت پر بولا جاتا ہے کہ جب کہ کسی کو مجرم ٹھہرا کر اس پہ فرد قرارداد جرم لگائی جائے اور پھر وہ گواہوں کی شہادت سے اپنی صفائی ثابت کرے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں ہر ایک شریر کو آزادی ہوگی کہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگاوے جنہوں نے معتمد گواہوں کے ذریعے سے عدالت میں ثابت نہیں کر دیا کہ وہ زانیہ نہیں ہیں، خواہ وہ رسولوں اور نبیوں کی عورتیں ہوں اور خواہ صحابہ کی اور خواہ اولیاء اللہ کی اور خواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ آیت 11 میں بھی بریم میں
بری کے لفظ کے ایسے معنی کرنے صاف الحاد ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے،
بلکہ بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بری کے لفظ سے خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ جو مستور الحال لوگ ہیں، خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں، جن کا کوئی گناہ ثابت نہیں، وہ سب بری کے نام کے مستحق ہیں اور بغیر ثبوت ان پر کوئی تہمت لگانا فسق ہے، جس سے خدا تعالیٰ اس آیت میں منع فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کو نبیوں اور رسولوں کی کچھ پرواہ نہ ہو اور اپنی ضد سے باز نہ آوے تو پھر ذرا شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی ناپاک تہمت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو کیا وہ عورتیں آیت کی ارمی بھی برین کی مستاق ٹھہر کر بری سمجھی جا سکتی ہیں اور ایسا تہمت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے، یا وہ محض اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے بارے میں عدالت میں گواہ گزرانے اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کے اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کیا کرے اور ان کو غیر بری قرار دے، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ میں بار ثبوت تہمت لگانے والے پر رکھا ہے، اور جب تک تہمت لگانے والا کسی گناہ کو ثابت نہ کرے تب تک تمام مردوں اور عورتوں کو بری کہلانے کے مستحق ٹھہرایا ہے۔ پس قرآن اور زبان عرب کے روح سے بری کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پر کسی جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری کہلائے گا، کیونکہ انسان کے لیے بری ہونا طبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے وہ جو پیچھے سے لاحق ہوتا ہے۔ ایک اور امر عظیم شان ہے جو اشتہار 21 نومبر 1898 کی میعاد میں ظہور میں آیا، جس سے اشتہار مذکورہ کی پیشگوئی کا پورا ہونا اور بھی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیشگوئی جو چوتھا لڑکا ہونے کے بارے میں زمیمہ انجام اتم کے صفحہ 58 میں کی گئی تھی، جس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ عبداللہ غزنوی جو امرتسر میں مولوی عبدالجبار غزنوی کی جماعت میں رہتا ہے نہیں مرے گا جب تک یہ چوتھا لڑکا پیدا نہ ہو لے۔ وہ پیشگوئی اشتہار 21 نومبر 1898 کی میعاد کے اندر پوری ہو گئی اور وہ لڑکا بفضل تعالیٰ پیدا ہو گیا، جس کا نام بفضل تعالیٰ مبارک احمد رکھا گیا، اور جیسا کہ پیشگوئی میں شرط تھی کہ عبداللہ غزنوی اس وقت تک زندہ ہوگا کہ چوتھا لڑکا پیدا ہو جائے گا، ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اور اب اس وقت تک کہ 5 ستمبر 1899 عیسوی ہے، ہر ایک شخص امرتسر میں جا کر تحقیق کر لے کہ عبداللہ کب تک زندہ ہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ یہ صاف صاف اور کھلی کھلی پیشگوئی محمد حسین اور اس کے گروہ کی عزت کا موجب نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے ایسے انسان کی دعا کو قبول کر کے جو محمد حسین اور اس کے گروہ کی نظر میں کافر اور دجال ہے اس کی پیشگوئی کے مطابق عبداللہ غزنوی کی زندگی میں اس کو پچھلے چہاروں میں عنایت فرمایا، اور یہ ایک تائید الہی ہے جو بجز صادق انسان کے اور کسی کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بس جبکہ اس پیشگوئی کا میعاد کے اندر پورا ہو جانا اور عبداللہ کی زندگی میں ہی اس کا ظہور میں آنا میری عزت کا موجب ہوا تو بلا شبہ محمد حسین اور اس کے گروہ جعفر زٹلی وغیرہ کی ذلت کا موجب ہوا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ ہر ایک بات میں اور ہر ایک موقع پر یہ کہتے رہیں کہ ہماری کچھ بھی ذلت نہیں ہوئی، لیکن جو شخص منصف ہو کر ان تمام واقعات کو پڑھے گا اس کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ بلا شبہ ذلت ہو چکی۔